عرش سے نور خدا جب اترا، عرش سے نور خدا جب اترا، دنیا نے یہ منظر دیکھا، آئے اجالے بھاگے اندھیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، ان کے غلام ان کی نسبت کو تو سمجھو، خادم ان کے شیر بگھیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شان سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، رب کا ریاض کرم ہے بے حد، رب کا ریاض کرم ہے شافع روزے جزا ہے محمد، وہ غم خار ہے میرے تیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سوے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر
سمن نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو سامعین، آئیے سنتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران.
آج کا ایران.
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے ایران میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے 19 بدھ کے روز قم کے عوام کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر شہر کے ہزاروں افراد سے ملاقات میں ایرانی قوم کے بارے میں امریکہ کی 46 سالہ غلط فہمیوں اور پالیسیوں کو ناکام قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے قم کے عوام کے ہزاروں افراد کے ساتھ ملاقات میں پہلوی دور میں ایران کو امریکی مفادات کا گڑھ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ انقلاب کا سرچشمہ اس قلعے کے دل سے پھوٹا اور امریکیوں کو سمجھ نہیں آئی. امریکی دھوکھا کھا گئے، وہ غافل رہے. رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن کی پروپیگنڈا میڈیا وار کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پروپیگنڈے کا کام جھوٹ بولنا اور حقیقت اور رائے عامہ کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے. آپ مضبوط ہو رہے ہیں، وہ شور کرتا ہے. آپ کمزور ہو رہے ہیں، وہ کمزور ہو رہا ہے، مگر پبلسٹی کرتا ہے کہ وہ مضبوط ہو رہا ہے. تم ناقابل تسخیر ہو جاؤ، وہ کہتا ہے میں تمہیں دھمکیاں دے کر تباہ کر دوں گا. یہ پروپیگنڈا ہے جس سے کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اس سوال کے جواب میں کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر کیوں آمادہ نہیں ہے، فرمایا کہ امریکہ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران پر قابض تھا، لیکن اسے اس کی گرفت سے نکال لیا گیا. اس لیے ایران اور انقلاب سے اسے کینا ہے اور وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا. امریکہ ایران میں ناکام ہو چکا ہے اور اپنی اس ناکامی کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ آج ہمارے تبلیغی اور ثقافتی اداروں، براڈ کاسٹنگ منسٹری، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سائبر اسپیس ورکرز کا بنیادی اور اہم کام دشمن کی حاکمیت کے جھوٹے برہم کے راز کو فاش کرنا ہے، اسے توڑنا ہے، دشمن کے پروپیگنڈے کو ناکام بنانا ہے تاکہ وہ رائے عامہ پر اثر انداز نہ ہو سکیں. یہ وہ کام ہے جو اس وقت قم والوں نے کیا تھا. رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی قوم کے بارے میں امریکہ کی بعض غلط اور غیر مؤثر پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہوئے پابندیوں کے مسئلے کا حوالہ دیا اور فرمایا پابندیوں کا مقصد ایران کی معیشت کو گھٹنے ٹیکنا تھا، لیکن ایرانی قوم نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. پابندیوں کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی اور نوجوان مختلف شعبوں میں استعمال ہونے کے لیے آمادہ و تیار میدان میں آئے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یقیناً پابندیوں نے ملک کو کچھ نقصان پہنچایا، لیکن وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور انشاءاللہ ایرانی قوم ایک دن ان نقصانات کو پورا کرے گی.
ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر. ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر. ان سے ہے کون اچھا، ان سے ہے کون بہتر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر. لا ریب کے امام مہدی کے ہیں یہ نائب، لیکن انہیں ہم ان سے افضل سمجھتے ہیں کب؟ مرضی امام دین کی چونکہ ہے مرضی یہ رب، حاصل یوں ان سے کرتے ہیں رہنمائی ہم سب، ہم ان کے ہیں مقلد یہ ہے ہمارے رہبر، ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہے مرجیت کے دم سے شیعت کی سر بلندی، حاصل ہے ان کو ہر دم مولا کی سرپرستی، وہ ہیں امام برحق یہ خاک پا ہیں ان کی، تقلید ہی میں مضمر ہے اتباع مہدی، یہ قول عسکری ہے ہم بھول جائیں کیوں کر، ہے خامنائی رہبر، ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، نائب سے اپنے مولا فرما گئے ہیں خود ہی، ماں بہن جب ہمارے ہو عارضی جدائی، سمجھو کہ میری غیبت ہے مصلحت خدا کی، لازم ہے تم پہ میرے شیعوں کی رہنمائی، میرا محب نہ کوئی دنیا میں کھائے ٹھوکر، ہے خامنائی رہبر، ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر،
عزیز سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سوڈانی سے ملاقات میں فرمایا، عراق جتنا زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، آپ نے عراقی حکومت اور عراقی عوام کے درمیان اچھے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے عراق کے مختلف مذاہب اور نسلوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو نہایت ضروری اور اہم قرار دیا، اور شیعہ سوڈانی کو مخاطب کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ حشد الشعبی عراقی طاقت اور مسلح افواج کا ایک اہم جز ہے، اس کی مضبوطی اور ترقی پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے تاکہ عراق کی خود مختاری اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عراق میں امریکی قابض افواج کی موجودگی کو غیر قانونی اور عراقی عوام اور حکومت کے مفادات کے منافی قرار دیا اور فرمایا، مقدمات اور شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکی عراق میں اپنی موجودگی قائم کرنے اور اسے وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا اس کا سختی سے مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں بالخصوص شام کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے تاکید فرمائی کہ ان مسائل میں بیرونی حکومتوں کا کردار واضح طور پر نمایاں ہے۔ اس ملاقات میں جس میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی موجود تھے، عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ سوڈانی نے دورہ تہران اور ایران کے اعلیٰ حکام سے ہونے والی ملاقاتوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان مذاکرات اور معاہدوں سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم اور مضبوط ہوں گے۔ محمد شیعہ سوڈانی نے مزید کہا کہ عراقی عوام الحشد الشعبی اور مرجع دینی عراق کی طاقت کے اہم اجزاء ہیں، انہوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق فلسطینی عوام کی حمایت کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے ایک پیغام میں لبنان کے نئے صدر کو ایوان نمائندگان کی اکثریت سے منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے جنرل جوزف آن کے نام ایک پیغام میں انہیں اراکین پارلیمنٹ کے اکثریت ووٹوں سے لبنان کے نئے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ انتخاب جو کہ ایک معاہدے کے نتیجے میں ہوا ہے اس ملک میں سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور پیش رفت میں اضافہ اور لبنان کے عزیز عوام کے لیے امن و سلامتی کا باعث بنے گا۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں مزید فروغ کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ پائیداری اور اتحاد کی مضبوطی سے لبنان کے علاقوں پر صہیونی حکومت کی طمع پر مبنی سازشیں ناکام ہوں گی۔ قابل ذکر ہے کہ جنرل جوزف آن جمعرات 9 جنوری 2025 کو دوسرے مرحلے کی ووٹنگ میں 99 ووٹوں کے ساتھ لبنان کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ لبنان کی تاریخ میں یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ کوئی فوجی کمانڈر لبنان کا صدر بنا ہے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ امن و استحکام کا قیام صرف علاقائی ممالک کی مدد اور تعاون سے ہی ممکن ہے کہا کہ غیر ملکی افواج کی موجودگی خطے کی سیاسی اور سیکورٹی مساوات میں پیچیدگیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نمائندے اور ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے جمعرات کے روز آرمینیا کے وزیراعظم نیکول پاشینیان سے ملاقات میں ایران اور آرمینیا کے درمیان تاریخی تعلقات اور سماجی اور عوام کے درمیان رابطوں میں وسعت کا ذکر کرتے ہوئے صنعت، زراعت، نینو ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سائنسی اور تکنیکی تجربات کی منتقلی کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ آرمینیا کے وزیراعظم نے بھی شمال جنوب کوریڈور میں شراکت اور تعاون اور اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اہداف کے حصول پر زور دیا اور تجارتی تعلقات میں $3 بلین کی حد مقرر کرنے پر تاکید کی۔ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے ایروان کے سفر سے پہلے باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علی اف سے ملاقات کی اور دونوں فریقین نے بدھ کو باکو میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، سلامتی، دفاعی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ فریقین نے اقتصادی تعلقات خصوصاً توانائی اور راہداریوں کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایران کے کسٹمز کے سربراہ نے کہا ہے کہ یوریشین یونین کے رکن ممالک کے ساتھ ایران کی بیرونی تجارت کی مالیت شمسی سال کے آغاز سے آذر مہینے یعنی دسمبر کے آخر تک 2.704 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کے کسٹمز کے سربراہ فرود عسکری نے ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہ جس میں یوریشیا کے رکن ممالک کے ساتھ ایران کی برآمدات اور درآمدات کی تفصیل پیش کی گئی، کہا کہ یوریشیائی ممالک کو ایران کی برآمدات کی مالیت تقریباً 1,49,49,839,000 ڈالر ہے، جو کہ پچھلے سال کی اسی مدت میں تقریباً 20.79% اضافے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایران کے کسٹمز کے سربراہ نے کہا کہ اس عرصے کے دوران برآمدات کا وزن 3,857 ملین کلو گرام تھا، جس میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے وزن کے لحاظ سے 21.69% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی برآمدات کا سب سے بڑا حصہ بالترتیب روس، آرمینیا اور قزاقستان کو گیا۔ فرود عسکری نے یوریشین یونین کے 5 رکن ممالک سے ایران کی درآمدات کی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس مدت کے دوران ایران کی کل درآمدات 1,209,000,000 ڈالر ہے۔ یہ پچھلے برس کی اسی مدت کے مقابلے میں 19.16% کی کمی کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ 1,495,000,000 ڈالر تھا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یمن کے صوبہ صنعاء الحدیدہ اور عمران پر امریکی، برطانوی اور صہیونی فضائیہ کے مشترکہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے برطانوی اور صہیونی اتحادیوں نے جمعے کو یمن پر اس وقت حملہ کیا جب اس ملک کے عوام ملت فلسطین کی حمایت اور غزہ میں نسل کشی کے خلاف احتجاجی اجتماع میں شریک تھے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ سب پر واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کی حمایت میں کس حد تک گر چکے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ یمن پر امریکہ اور صہیونیوں کے حملے عالمی اداروں کی خاموشی کی آڑ میں انجام پا رہے ہیں، تاہم ان حرکتوں سے غزہ میں صہیونیوں کے مظالم اور انسانیت سوز جرائم سے توجہ ہٹانا ناممکن ہے، اور ان اقدامات کو بدستور عالمی قوانین اور انسانی اور اخلاقی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام کے اقتدار اعلیٰ، خود مختاری، اتحاد اور استحکام پر یقین رکھتا ہے اور اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ شام کے مستقبل کا تعین بغیر کسی غیر ملکی مداخلت کے شام کے عوام کے توسط سے ہونا چاہیے۔ شام کے سلسلے میں سلامتی کونسل کی خصوصی نشست کے دوران اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل المندوب امیر سعید ایروانی نے زور دے کر کہا کہ شام کے مستقبل کا تعین شام کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ ایران کے سینئر سفارتکار نے کہا کہ ایران دمشق میں آنے والی ہر اس حکومت کی حمایت کرے گا جو آزاد اور منصفانہ انتخابات اور جامع قومی ڈائیلاگ سے منتخب ہوئی ہو اور تمام قومی سیاسی اور مذہبی گروہوں کی نمائندگی کی ضمانت فراہم کرے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مذکورہ خصوصیات سے لیس ایسی حکومت کی تشکیل اور اس کی حمایت کرنے سے علاقے میں امن و استحکام کی ضمانت فراہم کی جا سکتی ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اس وقت شام کو سینی حکومت کی جانب سے شدید خطرہ لاحق ہے جو سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کو پاؤں تلے روند کر مقبوضہ جولان کے علاوہ اب تک شام کے 500 کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینی حکومت نے شام کی فوجی تنصیبات کے علاوہ تمام سائنسی اور تحقیقاتی مراکز کو بھی تباہ کر دیا ہے جو کہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کے ہاتھوں سینی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے اور جواب دہ ہونے پر مجبور کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ ایران کے نائب صدر نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی آگ سے ہونے والے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے کسی ایک شخص کا درد سب کا درد ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ بحرانوں سے نمٹنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے، خواہ وہ غزہ میں غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور وحشیانہ جرائم ہوں یا موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والا بحران۔ جیسا کہ آج ہم کیلیفورنیا میں لگنے والی تباہ کن آگ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے نائب صدر نے کہا کہ آج کی باہم پیوست دنیا میں ایک شخص کا دکھ اور تکلیف سب کا دکھ اور تکلیف ہے۔ ہم امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور حالات کی جلد بہتری کے لیے دعاگو ہیں۔ دریاسنا ایران کی جمعیت ہلال احمر نے بھی کیلیفورنیا کے متاثرین کے لیے امداد بھیجنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کردہ، تمہیں غافل تفرقے نے ہمارا،
مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کھڑے ہوتے نہیں کیوں خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. فلسطین شام عراق اور ایران نشانہ ظلم کا ہر سو سوچو خدا را خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلے غر لٹا دے جان حق پر. منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلے غر لٹا دے جان حق پر. منافع چار دن کی زندگی کا سراسر آخرت کا ہے خسارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. شہیدوں
شفا منزل بنانا کٹا دینا مگر سر مت جھکانا نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را ہمیں کیا خوف غرقا بھی ہو عاقل روا ہے اپنی گشتی سوئے ساحل ہمیں کیا خوف غرقا بھی ہو عاقل روا ہے اپنی گشتی باد بانوں سے مزین بلاؤ نا خدا جس کے ہیں بارہ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را بھلا دشمن تمہیں مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجیے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ دو سو دیگر فلسطینی قیدیوں کے عوض چار اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ۔ حماس نے فاتحانہ انداز میں صہیونی قیدیوں کو ریڈ کراس سوسائٹی کی تحویل میں دے دیا۔ مسلسل پانچویں دن بھی غرب اردن پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری۔ احمد شرع الجولانی حکومت سے وابستہ مسلح تکفیری عناصر نے شام کے صوبہ حمص میں کم از کم 10 شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کے خواہاں ہیں۔ اور انڈونیشیا کے صدر ہندوستان کے دورے پر، دہلی میں پرتپاک سرکاری استقبال۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 200 فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے عوض مزید 4 صہیونی قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے جنگ بندی کے معاہدے کے تناظر میں ہفتے کے روز 4 صہیونی خاتون فوجیوں کو عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے حوالے کر دیا۔ ان 4 صہیونی خاتون فوجیوں کو غزہ کے مرکز میں واقع فلسطین اسکوائر پر القسام کے مجاہدوں نے ریڈ کراس کے اہلکاروں کے حوالے کیا، جہاں بڑی تعداد میں القسام اور القدس بریگیڈ کے اراکین اور فلسطینی شہری موجود تھے اور وہ جوش و خروش میں نعرے لگاتے ہوئے فلسطین حماس اور اسلامی جہاد کے پرچم لہرا رہے تھے۔ دنیسنا صہیونی حکومت نے اپنی 4 خاتون فوجیوں کے بدلے 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رام اللہ پہنچنے پر فلسطینی قیدیوں کا مقامی لوگوں نے شاندار استقبال کیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں نے حماس کے حق میں زبردست نعرے لگائے۔ واضح ہے کہ صہیونی حکومت 15 مہینے کے دوران اپنے تمام تر وحشیانہ جرائم اور دہشت گردی کے باوجود اپنا ایک بھی قیدی حماس کے قبضے سے رہا نہیں کرا سکی تھی۔ صہیونی فوجیوں نے ہفتے کو مسلسل 5ویں دن بھی غرب اردن پر وحشیانہ حملے جاری رکھے اور ان حملوں کے لیے وہ غزہ میں استعمال شدہ تباہ کن حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے 5ویں دن بھی غرب اردن کے جنین شہر پر غزہ کی طرز پر حملے جاری رکھے۔ صہیونی فوجیوں نے جنین میں مسنون کالونی پر حملہ کیا، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اس علاقے میں حملے کے بعد شدید جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں اپنی تعداد بڑھا دی ہے، جبکہ غاصب فوجیوں نے جنین میں ان فلسطینیوں کے گھروں پر بھی حملے کیے ہیں جو جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا ہونے والے ہیں۔ جنین کیمپ میں اسری فیاض نے العربی الجدید کو ایک گفتگو میں بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین میں 4 خاندانوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں اور قیدیوں کے گھر والوں سے ایسے کاغذات پر دستخط کرائے ہیں جن میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی قیدی کی رہائی کے بعد خوشی نہیں منائیں گے۔ دوسری طرف القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدوں نے القسام بریگیڈ اور دیگر مجاہدوں کے تعاون سے جنین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے خلاف سخت محاذ کھول رکھا ہے، جس کے دوران صہیونی فوجیوں کو فائرنگ اور بارودی سرنگوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج غزہ کی جنگ میں شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے روزانہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے، لیکن صہیونی حکومت کے فوجی اور سول حکام جنگ میں ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ صہیونی فوجی جنرل اسحاق بریک نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے حماس کے 10 سے کم حصے کو ہی ختم کیا ہے، تاہم فوج کے افسر حقیقت بیانی سے خوف زدہ ہیں۔ اسحاق بریک نے مزید کہا کہ اسرائیل نے حماس کو شکست نہیں دی، فوج بہت چھوٹی ہے، حماس کے خاتمے جیسے بڑے مشن میں کامیابی اس کے بس میں نہیں ہے، اور یہ جو حماس کے خاتمے کے نام پر ہم جشن و خوشی منا رہے ہیں وہ سب فضول ہے۔ احمد شرع الجولانی حکومت سے وابستہ مسلح تکفیری عناصر نے شام کے صوبہ حمص میں ایک مقام پر حملہ کر کے کم از کم 10 شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ آئی آر آئی بی نیوز نے شام کی ہیومن رائٹس واچ تنظیم کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام کا اقتدار ہاتھ میں لینے والے ہیئت تحریر شام دہشت گرد گروہ کے کمانڈر الجولانی سے وابستہ مسلح تکفیری عناصر صوبہ حمص کے شیعہ علاقوں پر وسیع حملہ کر کے وہاں کے مکینوں کو سخت ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ شام کے ادارے انسانی حقوق کے مطابق تکفیری عناصر نے صوبہ حمص کے کئی قریوں پر دھاوا بولا اور 10 افراد کو قتل کر دیا، 32 کو زخمی کیا، جبکہ 15 افراد کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر شام کے صوبہ لاذقیہ کے جبلہ شہر کی انتظامیہ نے جولانی حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں کے دوران اس علاقے میں کئی بار تحریر شام تکفیری ٹولے سے وابستہ عناصر کے ساتھ وہاں کے باشندوں کی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ ایک سرور رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 63% صہیونی نیتن یاہو کے استعفے کے خواہاں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے۔ صہیونی ٹی وی چینل 12 کے ایک سروے کے مطابق 27% لوگ نیتن یاہو کے استعفے کے خلاف ہیں، جبکہ معارف اخبار کے ایک سروے کے مطابق 63% صہیونیوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر کی شکست کے ذمہ دار ہیں اور انہیں بھی اسرائیلی چیف آف اسٹاف جنرل ہرتزی حالوی کی طرح ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفی دے دینا چاہیے۔ یہ سروے صہیونی چیف آف اسٹاف کے استعفے کے بعد کیا گیا ہے۔ طوفان الاقصی کے کمانڈ روم اور میدان جنگ میں شہید یحییٰ سنوار کی نئی تصاویر نے اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی کو مزید آشکار کر دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے پہلی بار میدان جنگ میں اور آپریشن طوفان الاقصی کے کمانڈ روم میں شہید یحییٰ سنوار کی تصاویر دکھائیں۔ الجزیرہ نے صہیونی حلقوں کے رد عمل کا سامنا کرنے والے اپنے پروگرام آور گریٹسٹ سیکریٹ میں پہلی بار تحریک حماس کے رہنما شہید یحییٰ سنوار اور محمد الزیف کی میدان جنگ اور آپریشن طوفان الاقصی کے کمانڈ روم کی تصاویر دکھائیں۔ الجزیرہ نے حماس کے فوجی کمانڈر عز الدین حداد کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کیا، جس میں پہلی بار حماس کے فوجی کمانڈر محمد زیف کی تصاویر بھی دکھائی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو لبنان سے انخلا پر مجبور کرے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایک باضابطہ مراسلے میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی اور قرارداد 1701 کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد، لبنان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کو روکنے اور جنوبی لبنان سے صہیونی فوجیوں کے فوری انخلا پر صہیونی حکومت کو مجبور کرے۔ مراسلے میں زور دیا گیا ہے کہ اگر ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے تو صہیونی حکومت زیادہ بڑے پیمانے پر قوانین کی خلاف ورزی کرے گی اور علاقائی امن و امان کو خطرے میں ڈال دے گی۔ عراقی صدر نے ترکیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عراق میں مداخلت کا سلسلہ بند کرے۔ عراقی صدر عبداللطیف رشید نے عراقی امور میں ترکیہ کی مداخلت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ترکیہ کے فوجی کردستان میں بدستور مختلف امور میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترکیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مداخلت بند کرے۔ عبداللطیف رشید نے بلومبرگ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اپنے ملک کی خود مختاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بغداد ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی ملک عراق کے اقتدار اعلی کو کمزور کرے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے ایران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایک بڑا اور اہم پڑوسی ہے اور بغداد اور تہران کے تعلقات دوستانہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عراق کے عوام سماجی، دینی بلکہ گھریلو لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کے خواہاں ہیں۔ ارنا کے مطابق پاکستانی بحریہ کے سربراہ نے فروری میں کراچی کی بندرگاہ پر منعقد ہونے والی بین الاقوامی بحری مشق امن 25 میں اسلامی جمہوریہ ایران کی شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک ایران بحریہ کے تعمیری تعلقات ہیں اور ہم اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ تعاون میں فروغ کے خواہش مند ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری کے اسلام آباد کے سرکاری سرکاری دورے کے موقع پر پاکستان نے باضابطہ طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کو پاک بحریہ کی میزبانی میں 2 سال میں منعقد ہونے والی کثیر القومی مشق امن 25 میں شرکت کی دعوت دی تھی، جس کا ایران نے خیر مقدم کیا تھا۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کی معروف سماجی اور مذہبی شخصیت مزمل فصیح کی گرفتاری پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان سے موصول خبروں کے مطابق تحصیل پارا چنار کے چیئرمین مزمل حسین فصیح کو سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے، جس پر مقامی باشندوں نے شدید احتجاج کیا ہے اور انتظامیہ سے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر انہیں رہا نہیں کیا گیا تو پھر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ MWM کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور ممبر قومی جرگہ شبیر ساجدی نے مزمل فصیح کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ضلع کرم کی بندشوں کے خلاف دھرنے کی قیادت کی اور پارا چنار کے محاصرے کے خلاف آواز اٹھائی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی اور راستوں کے تحفظ کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ جرگے کی بیٹھک منعقد ہوئی ہے۔ گرینڈ جرگے کے سربراہ کا دعویٰ ہے کہ گرینڈ جرگے نے خطرناک مورچوں کو ختم کر دیا ہے، مزید مورچے ختم کیے جائیں گے۔ گرینڈ جرگے کے سربراہ نے کہا کہ بگن میں قافلے پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، معاہدے پر کرم کے فریقین نے دستخط کیے ہیں، معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری ریاست پر ہے، حکومت معاہدے پر عمل درآمد کروا کر راستے کو محفوظ بنائے۔ جرگہ ممبران کا کہنا ہے کہ گرینڈ جرگے کا مقصد آپس کے اختلافات کو ختم اور تحفظات کو دور کرنا ہے۔ دوسری جانب کرم میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا سخت بحران برقرار ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ اپر کرم کی 4 لاکھ آبادی کے لیے روزانہ 7 ٹینکر فیول استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پچھلے 3 مہینے سے 1 ٹینکر بھی نہیں آیا۔ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے وکیل سمیر کھوسا کے ذریعے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتی، عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جز ہے، عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ انڈونیشیا کے صدر ہندوستان کے وزیر اعظم کی سرکاری دعوت پر نئی دہلی پہنچے ہیں، جہاں ان کا سرکاری طور پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نے ہفتے کے روز انڈونیشیا کے صدر سے حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ملاقات کے بعد کہا کہ انڈونیشیا ہندوستان کے پہلے یوم جمہوریہ پر خاص مہمان تھا اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جب ہم جمہوریت کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منا رہے ہیں تو انڈونیشیا ایک بار پھر اس تاریخی موقع کا حصہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں پیش ہے خصوصی پروگرام، تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. نواسِ رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں.
سامعین, فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف رہبر انقلاب اسلامی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں.
یا امام موسیٰ کاظم, یا امام موسیٰ کاظم, عشق ہے ہم پر جن کا لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, عشق ہے ہم پر جن کا لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم,
عشق ہے ہم پر جن کا لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, ہم ہیں جن کے در کے ملازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم,
عشق
شان تمہاری, عفو و کرم ہے کام تمہارا, جود و سخا ہے شان تمہاری, عفو و کرم ہے کام تمہارا, ہم بھی رہیں گے سائل دائم, ہم بھی رہیں گے سائل دائم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم,
عشق ہم پر جن کا لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, عشق ہم پر جن کا لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم,
جس کا کوئی کام رکا ہو, مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو, جس کا کوئی کام رکا ہو, مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو, مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو, آؤ جاگر بن کر خادم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم,
عشق ہے ہم پر جن کا لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, عشق ہے ہم پر جن کا لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم,
یا امام موسیٰ کاظم, یا امام موسیٰ کاظم.
سامعین، یہ ایام ماہ رجب کے ہیں اور اس عظیم مہینے میں کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، پورا عالم اسلام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے باعث غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور عراق کے شہر کاظمین میں جو آپ کا مدفن ہے، غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، ایک ایسی غم کی گھٹا کہ جو ان تاریک زندانوں کی یاد دلا دیتی ہے کہ جن میں آپ علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے پابند سلاسل کر کے رکھا گیا تھا، ان دلوں کی تلخ یادیں کہ جس میں آپ کو شکنجے اور ایزائیں دی جاتی تھیں اور ظالم حکمرانوں کے غیظ و غضب کا شکار تھے، وہ ایام کہ جو خلوت میں ساتویں امام کی مناجات اور راز و نیاز سے سرشار تھے، تاریخ کے سیاہ اوراق میں ایک سیاہ شب کا بھی وجود ہے، ایک ایسی شب کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہر خاندان کی ایک پاکیزہ ترین شخصیت کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ سلام ہو آپ پر اے موسیٰ بن جعفر، اے باب الحوائج۔ جی ہاں، ہماری یہ امام باب الحوائج سے معروف ہیں کیونکہ ان کے در رحمت سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ اے امام، آج آپ کا روزہ مبارک ان شہدائیوں اور عاشقوں سے بھرا ہوا ہے جو عشق و امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ آپ ان کی دستگیری کریں اور ان کو نور کے منبع اور بحر بے کراں سے متصل کر دیں۔ مولا، میں آپ کے صبر پر حیرت زدہ ہوں، اور وہ بھی آپ کے زمانے کے ظالم ترین اور بدکار ترین حکمرانوں کے مقابلے میں صبر پر۔ ہم نے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشقوں اور دوستداروں کے امٹتے ہوئے سیلاب میں اپنے دل کو آپ کے حرم کی جانب روانہ کر دیا ہے، اور تصور میں آپ کے در پر کھڑے ہو کر زیارت کے ان کلمات کا زمزمہ کر رہے ہیں۔
السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیك یا صفی اللہ وابن صفی، السلام علیك یا امام الہدى، السلام علیك یا خازن علم النبیین، السلام علیک یا نائب الاوصیاء السابقین، السلام علیک ایها الامام الصالح، السلام علیک ایها المقتول الشهید، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وابن وصی، السلام علیک یا مولای موسی بن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں انتہائی گھٹن کا ماحول تھا۔ عباسی حکمرانوں نے امام علیہ السلام کے 35 سالہ دور امامت میں اہل بیت کے پیروکاروں کو سخت شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا اور ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ یہ حکمران انتہائی عیاش اور اخلاقی انحرافات میں غرق تھے، باوجود کہ خود کو خلیفہ مسلمین کہتے تھے لیکن وہ عیش و نوش اور فسق و فجور کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اس عیش و نوش کی محفلوں کے اخراجات بہت زیادہ تھے، مالی بدعنوانیاں بھی حد سے زیادہ تھیں۔ یہ نااہل حکمران بیت المال کے درہم و دینار کو اپنی ضیافتوں اور عیاشیوں پر خرچ کرتے تھے، جبکہ عوام الناس فقر و غربت سے دوچار تھے۔ خلافت کے ان غاصب حکمرانوں کے ناروا سلوک کے باعث علویوں کو خاص طور پر بہت زیادہ فقر و لاچارگی کا سامنا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام برحق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور بنی عباس کی سرنگونی کا سبب بن جائیں۔ عباسی حکمراں کے جو بنی امیہ کی حکومت کے خلاف علویوں کی استقامت و پائمردی، مخالفتوں اور بغاوتوں کو کچل کر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اقتدار پانے کے بعد ان حکمرانوں نے علویوں اور اہل بیت کے پیروکاروں سے دشمنی اور ان کے خلاف جارحانہ اقدامات کی انتہا کر دی۔ اس تاریخ دور میں سادات کا قتل یا ان پر ظلم و ستم عباسیوں کے بدترین اقدامات میں سے تھا۔ اس جبر و تشدد نے ظاہر کر دیا کہ بنی امیہ کی طرح عباسیوں کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے سب سے زیادہ دشمنی اور کینہ و نفرت تھی۔
سامین، ہارون رشید کا دور بنی عباس کے اقتدار کے عروج کا دور تھا۔ ملکوں پر قبضے اور بے پناہ دولتیں لوٹنے کی بنا پر بنی عباس کی حکومتیں بہت ثروت مند شمار ہوتی تھیں، یہاں تک کہ روم کے حکمران بھی ان کو ٹیکس بھیجتے تھے اور ہارون ان دولتوں کو عوامی رفاہ و فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے بجائے عیش و نوش کی محفلوں پر صرف کرتا تھا۔ ہارون حکم دیتا تھا کہ عیش و عشرت کی شاندار محفلیں منعقد کی جائیں اور وہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر دولت خرچ کرتا تھا۔ دوسری جانب وہ لوگوں کے درمیان خود کو ولی مسلمین اور ایک دیندار و متدین فرد ظاہر کرنے میں کوشاں رہتا تھا۔ مورخین نے بیت المال کی بربادی کے عجیب و غریب اعداد و شمار درج کیے ہیں، خاص طور پر ہارون رشید کے دور میں۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ ہارون نے زبیدہ کے ساتھ اپنی شادی میں، کہ جو امین کی ماں تھی، سونے کا فرش اس کے پیروں کے نیچے بچھوایا تھا۔ عباسی خلفاء خود کو اسلامی معاشرے کا ولی و قائد سمجھتے تھے، جبکہ ظاہر و باطن میں اسلام کا ان سے دور کبھی واسطہ نہیں تھا۔
سامعین، عباسی حکمراں خاص طور پر ہارون کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ اسلام کی حقیقی اور اصلی تصویر کو کسی نہ کسی صورت مسخ کر دے۔ ہارون الرشید کے جو اپنے ماسبق خلفاء سے زیادہ عیار اور مکار تھا، جھوٹی حدیثیں نقل کرنے والوں اور قصہ گویوں کو، کہ جو لوگوں کو گلیوں اور کوچوں میں اکٹھا کر کے قصے سناتے تھے، پیسے اور امکانات فراہم کرتا تھا تاکہ وہ جھوٹی داستانیں اور قصے اور جعلی حدیثوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے منحرف کر دیں۔ اس کے زمانے میں بہت زیادہ انحرافی فرقے وجود میں آئے کہ جن میں سے ہر ایک حقیقی اسلام پر حملہ آور تھے۔ شاعر کہتا ہے، خود ساختہ شریعتیں بنتی رہیں مگر قائم تھا سب پہ دبدبا حق نظام کا۔ عباسی حکمراں جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ائمہ طاہرین علیہم السلام نور اور ہدایت کا سر چشمہ ہیں، اور علم و فضل اور تقوی الہی میں بے مثل و بے نظیر ہیں، اور مسلمانوں کی ولایت انہی بزرگان دین کا مسلمہ حق ہے، اور سعادت و نجات کا راستہ ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ لیکن دنیا طلبی اور تقوی الہی کے فقدان، طاقت اور دولت و ثروت کے نشے نے ان نااہل حکمرانوں کو ائمہ برحق اور تابندہ انوار الہی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔
سمین امام کاظم علیہ السلام کا 35 سالہ دور امامت منصور، ہادی، مہدی اور ہارون عباسی کے ہمراہ تھا۔ عباسی حکمران امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ امام علیہ السلام نے جب ان ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں سادات کا قتل عام اور اہل بیت کے پیروکاروں کا صفایا ہوتے دیکھا تو اپنے پیروکاروں کو تقیے کا حکم دیا تاکہ وہ عباسی خلفاء کی گزن سے محفوظ رہیں۔ امام کاظم علیہ السلام خود بھی تقیہ کرتے تھے، لیکن جب بھی آپ مناسب موقع دیکھتے اس وقت اسلام کی تبلیغ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی حکومت وقت کے مقابلے میں کھلی مخالفت نہیں کی، اور اس سلسلے میں آپ تقیہ کرتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں کو عباسیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کی خدمت کرنے کو سختی سے منع فرماتے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں صفوان جمال کا مشہور واقعہ موجود ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے اپنے اونٹ ہارون کو دینے سے منع کر دیا تھا۔ عباسی حکمرانوں کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا سیاسی موقف حقیر اور بے توجہی کا موقف تھا۔ آپ مختلف شکلوں میں جملہ مناظروں اور عدم تعاون کے ذریعے عباسی خلفاء کی حکومت کے غیر قانونی ہونے پر تاکید کرتے تھے، اور ان ظالم حکمرانوں کے تعلق سے اپنے پیروکاروں کے اعتماد کو کمزور کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔
سامعین، ایک بار ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تحقیق کے لیے ایک مناظرے کا اہتمام کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام سے اپنی نسبت کو اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ثابت کیا، اور عظمت خاندان رسول کو بیان کیا۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہی ہستیوں کے ہمراہ مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ اس آیت میں ابنائے رسول یعنی رسول کے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ہارون رشید اور اس کے ہم خیال لوگوں کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دینے پہ اعتراض، حقیقت میں اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے۔
سامعین، امام کے یہ فضائل و کرامات اور سرگرمیاں ہارون کے غیظ و غضب اور کینے میں اضافے کا باعث بنی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی پربرکت زندگی کا ایک طویل حصہ زندانوں میں گزارا اور وہیں اپنے رب سے جا ملے۔ آپ نے دوران قید تلخ ترین مصائب و سخت ترین تکالیف کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ زندان سے تنگ آ گئے اور مدت کی طوالت سے ملول ہوئے۔ حکومت آپ کو مختلف زندانوں میں منتقل کرتی رہی اس خوف سے کہ کہیں آپ کا رابطہ کسی شیعہ کے ساتھ برقرار نہ ہو جائے۔ سرکاری پولیس اور جاسوس سختی سے آپ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ زہر دغا دیا گیا قیدی کو، اس لیے زہرے دغا دیا گیا قیدی کو، اس لیے رشتہ نہ ان سے باقی رہے خاص و عام کا۔
ہے فضیلت کا، شرافت کا سمندر کاظم، ہے فضیلت کا، شرافت کا سمندر کاظم، میرے ایمان میری جان کا محور کاظم، ہے فضیلت کا، شرافت کا سمندر کاظم، ان کی پرواز کو معراج عطا ہوتی ہے، ان کی پرواز کو معراج عطا ہوتی ہے، جب بھی آتے ہیں فرشتے تیرے در پر کاظم، جب بھی آتے ہیں فرشتے تیرے در پر کاظم، تو نے زندہ میں جلائے ہیں عبادت کے چراغ، تو نے زندہ میں جلائے ہیں عبادت کے چراغ، یاد کرتی ہے تجھے سورہ کوثر کاظم، یاد کرتی ہے تجھے سورہ کوثر کاظم، جب بھی چوکھٹ پہ تیری ساکب و واجد آئے، جب بھی چوکھٹ پہ تیری ساکب و واجد آئے، چن کے لے آئے ہیں عرفان کے گوہر کاظم، چن کے لے آئے ہیں عرفان کے گوہر کاظم، ہے فضیلت کا، شرافت کا سمندر کاظم۔
سامین، امام طویل مدت تک ہارون کی قید میں رہے، طویل قید نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا اور آپ کے بدن مبارک کو گھلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے ایک نمائندے نے آپ سے عرض کیا، خلیفہ آپ سے معذرت خواہ ہے اور اس نے آپ کی آزادی کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ آپ اس سے ملاقات فرما کر معذرت حاصل کریں یا اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ امام علیہ السلام نے نہایت بے نیازی کے ساتھ صریح الفاظ میں نفی میں جواب دیا، یوں آپ نے زہر قاتل کا تلخ جام پینا گوارا فرمایا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اپنا ہم نوا بنانے کے سلسلے میں گمراہ حکمرانوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے اور ان کی گمراہی آشکار ہو۔
سامعین، ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید کے حکم پہ متعدد زندانوں میں قید میں رکھا گیا۔ سب سے پہلے امام کو بصرہ میں عیسیٰ ابن جعفر کے پاس قید کیا گیا، پھر امام کو وہاں سے فضل ابن ربی کی قید میں منتقل کر دیا گیا، پھر امام کو فضل ابن یحییٰ کی قید میں دے دیا گیا، اور آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی ابن شاہک کی قید میں رکھا گیا، اور اسی ملعون نے ہارون کے حکم پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں،
مولا پہائے کیسی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان سے ہارون رشید کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا، اے ہارون، میرا جو دن بھی سختیوں میں گزرا تمہارا وہی دن عیش و آرام میں بسر ہوا، آخر کار میں اور تم ایسے گھر میں جمع ہوں گے کہ جہاں باطل پرست خسارے میں رہیں گے۔ آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، مظلوم قید خانے کو ویران کر گیا۔ حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا۔ سامان تھا کیا نبی کے نواسے کے واسطے، مزدور آئے لاش اٹھانے کے واسطے۔
یہ نعتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلا دیا، وہ چرا قبر نبی کا تھا جس کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے۔ تجھے شب غم کا چاند بنا دیا، یہ علی کے لال کی ہمتیں، یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی نان تیر کی دعوتیں۔ کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا۔
سامعین، ہم پروگرام کے آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چند اخبار بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو پائے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت خدا میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو، ورنہ خدا کی معصیت میں دگنا خرچ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، مومن ترازو کے دو پلڑوں کے مانند ہیں، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا بلا و مصیبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، ہم ایک بار پھر شہادت فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں.
فراز عرش مولا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین یہ کرم کارساز کیا کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن کی نگہ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، ادھر سے درد کے مالک ہوائے دلدائی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے.
Thank you.